بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگوں اور دوستو یہ جگہ اسلم تو استاد مکرم حضرت مولانا شاہ مفتی محمد نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی ہے لیکن ہمارے کرم فرما محترم بڑے بھائی نما برادر کبیر محترم جناب سید محمد علی فرید صاحب زیدہ مجدہ نے مجھ پر کرم فرمایا تراویح پڑھانے میں اتنا ڈر نہیں ہوا جتنا ان کے اعلان تقریر کی وجہ سے مجھے ہیبت ہوئی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس میں اس لیے ٹھہر گیا کہ دین کی بات کرنا اور اللہ کی طرف بلانا سب سے اچھا کام ہے. اس لیے دو چار باتیں جو ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل سے ڈالیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میرے بزرگ اور دوستو دین میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے. آدمی کے اندر اصل میں استقامت ہونا چاہیے. جو بھی کام کرے وہ استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احادیث میں ارشاد فرمایا خیر الاعمال ما دیما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اعمال میں بہترین عمل سب سے زبردست عمل سب سے اچھا عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے. تھوڑے دن کیے جوش میں جذبے میں تھوڑے دن کے لیے کسی طرح کا کوئی حال طاری ہو گیا اور اس میں آدمی کرنے لگا اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھی عمل ہے. اس پہ بھی ثواب ملے گا, اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوگی ضرور. لیکن وہ قرب وہ نزدیکی وہ اللہ کی خوشنودی جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اسی واسطے قرآن پاک میں جگہ جگہ استقامت کی بات بیان کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار امت کو استقامت کے ساتھ اعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں کتنی استقامت اختیار فرمایا کرتے تھے. اشراق کی نماز کوئی فرض نہیں تھی, کوئی واجب نہیں تھی, مستحب نفل نماز ہے. چاشت کی نماز کوئی واجب نماز نہیں ہے, فرض نماز نہیں ہے, سنت نہیں ہے, نفل ہے, مستحب ہے. اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد جو چھ رکعت پڑھتے ہیں وہ کوئی واجب نماز نہیں ہے, فرض نہیں ہے. اسی طرح تہجد کی نماز کوئی فرض اور واجب نماز نہیں ہے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تہجد حضور پر فرض تھی. اس کے علاوہ جو نمازیں تھیں اس کے علاوہ جو اعمال تھے وہ پابندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. خود آپ حضرات نے بھی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ روزانہ عبادت کرتے تھے اور آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. کیا ضرورت تھی؟ جبکہ صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ آپ اتنی جدوجہد کیوں فرماتے جبکہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. ہے نہیں آپ کے گناہ ولو بھی فرق, اگر ہوتے تو بھی معاف تھے, وہ پہلے ہی سے اللہ نے معاف کر دیے. تو پھر اس کے بعد میں اتنا مجاہدہ اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ نے اتنی نعمت مجھ پر نازل فرمائی ہے تو کیا یہ میرا فریضہ نہیں بنتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ سب چیزیں میں اللہ کی شکر گزاری میں کر رہا ہوں. یہ مطلب تھا. صحابہ کرام نے اس کو ایسا لیا کہ خود صحابہ کرام کے حالات آتے ہیں کہ اعمال میں بڑی استقامت پیدا فرمایا کرتے تھے, بڑی استقامت کے ساتھ تھوڑا سا عمل کرتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کو دیکھ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو دیکھ کر, وہ لوگ خود بھی استقامت کے ساتھ ہر عمل. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ما دیم, وہ عمل بہت بہترین ہوتا ہے جو پابندی سے کیا جائے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین ارشاد فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی اگر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تو حضرت مولانا شاہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تین آیتیں روزانہ پڑھنے کی پابندی کر لو, بلکہ اپنے پاس آنے والے اعتکاف میں لوگوں کو بس تین آیتوں کی پابندی کرواتے تھے, عادت ڈلوا دیتے کہ روزانہ تین آیت پڑھو اور قرآن بند کرو, دعا کرو اور چلتے پھرتے نظر آؤ. اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ ایک کونے میں بیٹھ کر صرف دو منٹ اللہ کا ذکر کرو. اب آپ بتائیے کہ تین آیات پڑھنے میں اور دو منٹ اللہ کا ذکر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے ہمارا؟ یہ اس لیے ہو کہ استقامت کے ساتھ آدمی اگر کرتا رہے گا تو اس کی بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی نصیب فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو نصیب فرمائیں. میرے یہ بات میرے ذہن میں آنے کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرواؤں کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہم رمضان مبارک گزارے. یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم کو اتنا مبارک مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری ان چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول بھی فرما لیجیے. جس فضل سے اور جس کرم سے آپ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا اسی فضل اور کرم سے قبول بھی فرما لیجیے, ورنہ اللہ کے دربار میں ہماری عبادتیں کیسی رہیں گی؟ میں وہ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک دیہاتی کو یہ خواہش ہوئی کہ بادشاہ کو کوئی ہدیہ دینا چاہیے, دیہاتی گاؤں کا گوار, اور اس نے یہ سن رکھا تھا کہ بادشاہ کو ان کے گاؤں کے تالاب کا تازہ پانی نصیب نہیں ہوتا. بادشاہ کو جو پانی ملتا ہے وہ چھن چھنا کر اور پھر کیسے کیسی صورتوں کے بعد نصیب ہوتا ہوگا. تو یہ دیہاتی نے اپنی عقل, اپنے علم اور اپنے ماحول, اپنے معاشرے کے اعتبار سے یہ سوچا کہ چلو میں اپنے بادشاہ سلامت کو اپنے دیہات اور گاؤں کے کنویں کا تازہ پانی پلاؤں گا. اور اس نے یہ سن رکھا تھا کہ بادشاہ تو کبھی زندہ مچھلی مار کے کھانے کی نوبت نہیں آئی, ہمیشہ مردہ مچھلیاں ہی کھاتا رہا. تو اس آدمی نے یہ سوچا دیہاتی نے کہ چلو میں اپنے بادشاہ سلامت کو تازی مچھلی کھلاؤں گا. اب وہ کیا کیا, اپنے حالات کے اعتبار سے اور اپنے علم اور اپنی عقل کے اعتبار سے ایک گھڑے میں پانی جمع کر لیا, تالاب کا بہترین یا تازے کنویں کا میٹھا پانی. اس کے اندر تالاب اور کنویں کی تازی تازی زندہ مچھلیاں پکڑی اور اس نے اپنے گھڑے والے پانی میں ڈالے. اب اس کو اپنے سر پر رکھا اور چل پڑا پیدل اپنے بادشاہ سلامت کو پلانے کے واسطے. پانی بھی پلائے گا وہ اور مچھلی بھی کھلائے گا, دونوں چیزیں. اب وہ اپنے گاؤں سے چل پڑا, بادشاہ سلامت شہر میں رہتے ہیں, گاؤں سے شہر تک جانے میں کئی دن لگ گئے, اس میں بیچ میں گرمی کی وجہ سے سمجھیے یا کسی اور وجہ سے پانی میں مچھلی مر گئی, اس کو کچھ پتا نہیں. اس کا دماغ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پانی میں مچھلی زندہ رہتی ہے. اب وہ مچھلی مر گئی, اب لے کر چلا بادشاہ سلامت کے دربار پر پہنچا. درباریوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولے میں فلاں گاؤں کا ہوں, بادشاہ سلامت کو میٹھا پانی اور مچھلی تازی کھلانے کے لیے لایا ہوں, آپ حضرات ذرا. اس کو اچھا سا کپڑا اپڑا باندھ کے کر کے لے گیا تھا گھر کو. اب وہ گیا وہاں پر, بادشاہ سلامت کو اطلاع کی گئی. بادشاہ نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں گاؤں کا ایک دیہاتی ہے, وہ آپ کو پانی وغیرہ. اچھا لے آؤ اس کو لے کر آؤ. وہ بیچارہ اتنی خوشی سے, اتنی محبت سے, اتنے پیار سے میرے پاس لے کر آیا, چلو لاؤ بلاؤ اس کو میرے دربار میں بلاؤ. اب بادشاہ سلامت کے پاس گیا, جیسے ہی اس نے اپنا گھڑے کا ڈھکن نکالا, وہ کپڑا نکالا, تو اس کے اندر سے بدبو آنے لگی کیونکہ مچھلی مر گئی تھی. और पानी सड़ गया था, इतने दिन का पानी था वो सड़ गया था, तो मिनरल थोड़ी था वहां पर, कोई ये जो हम लोग बोतल में पी रहे हैं वैसा थोड़ी पानी था, वो साफ सफाई क्या हुआ, वो तो घड़े का पानी था, थोड़े दिन में सड़ गया, बदबू हो गई, मछली मर गई, बहुत कुछ हो गया। बादशाह ने वो खोला, खोलते बादशाह को बदबू आने लगी, ऐसी बदबू कि उसने कभी ऐसी बदबू नहीं सुनी थी, इसलिए कि बादशाह कभी गांव को गया नहीं था। लेकिन चूंकि मोहब्बत से प्यार से देहाती एक लाया था, इस वास्ते उस बादशाह ने उसकी कदर की और कहा कि लाओ भाई लाओ, आपने इतनी मोहब्बत से लाया है, इसको हम हमारे सर पर रखते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने खजानची से कहा कि इस बेचारे को थोड़ा सा इनाम देकर घर भेज दो। उसको इनाम दिया गया और उसके घर वापस कर दिया गया। जब वो वापस गया तो उसको बादशाह ने अपने कचरे कुंडी में डाल दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यह तो एक सीधी सादी सी एक मिसाल है समझने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला बादशाहों के बादशाह हैं, वो तो बादशाहत को पैदा करने वाले हैं, उनके पास उनके दरबार में हम क्या ले जा सकते हैं। वो तो सड़ा हुआ पानी एक अपने सर पर मोहब्बत से ले गया था, काश के उतना भी अगर हमारे पास होता तो हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम के मोहताज और अल्लाह तबारक व तआला के फजल और इनाम के मुस्तहिक बन जाते। हमारी इबादतें, हमारे अमाल तो वो सड़े हुए पानी और मरी हुई मछली से भी गए गुजरे अल्लाह के दरबार के एतबार से। लेकिन फिर भी वो करीम जात है, वो रहीम जात है, वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दरबार में बुलाया ही इसीलिए ताकि नवाजे। इसी वास्ते हम यहां आए, वरना बहुत से और अहबाब हैं दुनिया के अंदर अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह को कबूल करने वाले, कियामत का यकीन रखने वाले, किताबुल्लाह पर ईमान रखने वाले, अमाल पर ईमान रखने वाले, कियामत का यकीन रखने वाले, जन्नत और दोजख को कबूल करने वाले बहुत से दुनिया में है। लेकिन उनको अल्लाह के दरबार में आकर अपनी परेशानी अल्लाह के सामने सजदा रेज करने की तौफीक नहीं हुई, नसीब नहीं हुई, अल्लाह ने उनको वो मौका नहीं दिया। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसके अंदर हमारी कोई बड़ाई नहीं, इसके अंदर हमारे को अपने तौर पर यह नहीं सोचना है कि मैंने किया, नहीं, ये अल्लाह ने करवाया। अल्लाह अगर तौफीक ना देते तो मैं यहां ना आता। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें खूब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, कह के लिए कि अल्लाह हमारी ये इबादतों को अपने दरबार में कबूल कर लीजिए, रद्द न फरमाइए। अगर रद्द फरमा देंगे आप तो हमारी दुनिया की ये मशक्कत भी गई और आखिरत का तो खुद खसारा और आखिरत का नुकसान और आखिरत का हवल और आखिरत की हलाकत तो वो तो है ही। अगर मरदूद हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसलिए हम अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये उम्मीद बांधे रखें कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें ये तौफीक दे दे, हमारी इबादतों को इंशाल्लाह कबूल फरमा लेंगे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह हमेशा इरशाद फरमाया करते थे, जब कोई आदमी आकर पूछता हजरत हमारी इबादतें अल्लाह के दरबार में कबूल होती है या नहीं होती, पता ही नहीं चलता, कैसे मालूम किया जाए। हजरत ने इरशाद फरमाया था कि एक नेक अमल करने के बाद दूसरा नेक अमल करने की अगर तुम्हें तौफीक मिल जाए तो समझ लो कि पहला अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया, इसीलिए अल्लाह ने दूसरे अमल की तुम्हें तौफीक दे दी। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक इस मौके पर तो एक बात यह है कि अल्लाह से उम्मीद बांधना, जो हजरात पहले तो डरना है, डर के डरना इस बात पर है कि जैसा हक था इबादत करने का वैसा अदा नहीं हो सका, जो शराइत थे, जो जवाबी थे, जो कानून था, जो उसूल था, जो जाब्ता था, उस उसूल और जाब्ते के मुताबिक अल्लाह की इबादत नहीं हो सकी, ना नमाज हो सकी, ना रोजा हो सका, ना जकात हो सकी, ना कोई इबादत सबका खैरात हमारी वो उसूल और जाब्तों के मुताबिक नहीं हो सके, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वैसा नहीं हो सका। इसलिए इस पर डरना है और उम्मीद इस बात पर रखना है कि हम तो कमजोर है, आपके दरबार में हमारी हैसियत क्या है और हमारे आमाल की क्या हैसियत होगी, बस आपका फजल चाहिए और आपका करम चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये दोनों बातों की एक तवज्जो दिलाने, दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में खास तरबियत हमारी फरमाई, ये महीना देकर हमारे अंदर एक खास जज्बा पैदा किया, एक एहसास हमें पैदा होना चाहिए, अब एक फिक्र लेके जाना चाहिए रमजान के खत्म पर, क्या फिक्र है और क्या एहसास है कि हम हलाल से रुके, हम जो चीज हमारे लिए हलाल थी खाना, जो चीज हमारे लिए हलाल थी पीना, پینا، جو چیز ہمارے لیے حلال تھی کہ حلال بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، یہ چیزیں ہمارے لیے عام دنوں میں حلال تھی، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہمارے لیے سب چیزیں حلال تھی، لیکن جیسے رمضان مبارک شروع ہوا تو ہم نے صرف اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ہم صبح سے لے کے شام تک ایک حلال چیز سے روکے رہے، کھانے سے، پینے سے اور جائز بیوی جیسے صحبت کرنے سے حلال چیز سے روکے. یہ چیز ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ جب رمضان ختم ہو گیا تو یہ چیزیں تو تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی. دن میں تم جب چاہو جب کھا سکتے ہو، دن میں تم جب چاہو جب پی سکتے ہو، دن میں جب چاہو جب تم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اتنا احساس اور اتنی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے کہ جب رمضان میں حلال چیز سے ہم بچ سکے تو پھر غیر رمضان میں حرام سے کیوں نہیں بچ سک رہے. کیا وجہ ہے کہ ہم حرام سے نہیں بچ پاتے؟ حرام کھانے میں، حرام کرنے میں، حرام بولنے میں، حرام سننے میں، حرام چھونے میں، حرام کی طرف چلنے میں، حرام کا فکر کرنے میں، حرام کا دل اور دماغ پر طاری ہونے میں، ان باتوں سے ہم کیوں نہیں رک سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان میں وہ تربیت حاصل نہیں کی جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی، کہ اس کے اندر جب حلال سے رکے تھے تو عام دنوں میں حرام سے تو خود بخود رک جانا چاہیے. اتنی کیفیت، اتنی کیپیسٹی اور اس کی استطاعت آدمی میں آ جانا چاہیے روزوں کے رکھنے کے بعد کہ سال بھر میں وہ آدمی حرام سے آسانی سے رک سکے. کیونکہ دن میں ہم یہاں پر حلال سے رک گئے تھے، وہاں پر تو حرام سے رکنا بھی آسان ہے. یہ تو ہماری ضرورت کی چیز تھی، کھانا ہماری ضرورت کی چیز تھی. آپ نے دیکھا کہ اگر عام دنوں میں اگر ہم ناشتہ نہیں کرتے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے، اگر کسی کو 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادت ہے تو اب اس کے بعد میں اگر اس کے لیے ناشتہ دیر سے ملے گا تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ناشتہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہ 8 بجے ناشتہ کرنے والا صبح کو 3 اور 4 بجے اپنا ناشتہ کر کے جو بیٹھ گیا تو اس کے بعد اس کو پھر مغرب تک بھوک بھی نہیں لگی، اس کا ذہن بھی نہیں گیا، حلال چیز کی طرف بھی اس کا ذہن نہیں جا رہا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان مبارک کے بعد حرام میں مبتلا ہو جائے؟ آج جھوٹ سننے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت سننے میں، غیبت کرنے میں، کسی کے بارے میں کچھ بھی حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچ پا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت جو رمضان میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے لعلکم تتقون والی، وہ ہمارے اندر پوری طرح سے نہیں آئی. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا وہ جو مقصد اللہ کے سامنے ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچ جائے اور حلال کی طرف چلنے والا ہو جائے. حضرات صحابہ کرام، حضرات اولیاء کرام، حضرات بزرگان دین اور یہ سب حضرات بڑا بڑا درجہ کیسے حاصل کیا ان لوگوں نے؟ بس یہی. ایک مرتبہ ایک بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہمارا عمل موٹے مار دیا جاتا ہے نا تو پھر ساری محنتیں ہماری بیکار ہو جائیں. اسی واسطے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو گھمنڈ تھا اپنی عبادتوں پر، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھی تھی ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر، اور پوری زندگی بھر اس نے روزہ رکھا تھا. اس زمانے کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ بھائی تم یہ سب کچھ کیا صحیح ٹھیک ہے، لیکن تم جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ کے فضل سے جاؤ. وہ مر گیا، انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا شروع کیا اور اس کا فرمایا کہ چلو تمہاری نمازی اور تمہاری عبادتیں سب ایک طرف رکھو، ہمارے فضل اور کرم سے جنت میں چلے جاؤ. اس آدمی کو اپنی نمازوں پر، اپنی زکاتوں پر، اپنے روزوں پر گھمنڈ تھا. اس نے کہا اللہ میاں پھر وہ میری نمازیں کیا ہوئی، پھر وہ میرے روزے کیا ہوئے، پھر میرے فلاں کیا ہوا. اچھا اچھا ایسا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو سبق دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وہی فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تاکہ ہم لوگ اس بات کا ذرا فکر کر لیں، تھوڑا سا احساس پیدا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ذرا اس کو جہنم سے اتنی دور سے لے جانا جہاں سے جہنم 500 میل کے فاصلے پر ہو، اور آپ کے میرے 500 میل نہیں، قیامت کے 500 میل، یہاں پر جو ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے. خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرشتوں کے اس بندے کو جہنم سے اتنی دور سے لے جاؤ جہاں سے جہنم 500 میل پر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کو لے جانے لگے تو جہنم کی بھاپ سے, جہنم کی گرمی سے اس کو اتنی پیاس لگی کہ وہ پانی کے لیے تڑپ گیا. ایک فرشتہ وہاں پر پانی لیے بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی میرے کو تھوڑا سا پانی دے دو. اب جیسے عارف بھائی پانی لے کر بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ, عارف بھائی قیمت تو نہیں مانگیں گے تو میں تو مر جاؤں گا. تو فرشتے سے اس آدمی نے پوچھا کہ میرے لیے تھوڑا سا پانی دے دو, تو اس نے کہا ضرور لو, لیکن ہمارے اس ایک گلاس میں ایک گھونٹ کی قیمت, ایک گھونٹ کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے. 500 سال کی عبادت تم مجھے دو گے تو اس کے بدلے میں ایک گھونٹ دوں گا. اس نے کہا کہ چلو میرے پاس تو 1000 برس کی عبادت ہے, ایک گھونٹ کے لیے میں 500 دے دوں گا تو میرے پاس اور 500 برس کی عبادت تو رہے گی, تب بھی میں جنت میں جا سکوں گا. کیسا گھمنڈ ہے دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے سودا کر لیا, اس فرشتے نے ایک گھونٹ پانی دیا, وہ پی لیا, 500 سال کی عبادت نکل گئی. اور تھوڑا آگے بڑھے, جہنم کی گرمی اور بھاپ سے اس کو اور پیاس لگی, وہ تڑپ گیا اور وہاں ایک فرشتہ ٹھہرا ہوا تھا پانی لے کر. اس نے اس آدمی سے پوچھا, اس فرشتے سے پوچھا کہ بھائی مجھے پانی دے دو. اس نے کہا کہ ایک گھونٹ کی قیمت 500 سال کی عبادت. اس نے کہا میرے پاس تو ہے, لو, دے دیا. اور وہ ایک گھونٹ پی لیا, تھوڑی سی راحت ہوئی, اب دماغ ٹھکانے لگا, اب دماغ ٹھکانے لگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بس اب لے کے آؤ اس کو. اب بولے کہ ابھی تو تم کو جنت میں جانا ہے, اب بولو کیا عبادت ہے تمہارے پاس. بولے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, میں اپنی عبادت پر گھمنڈ کر بیٹھا تھا. آپ کے دربار میں ہماری عبادت کوئی لائق نہیں ہے, ہم کسی لائق نہیں تھے کہ آپ کے دربار میں عبادت کرتے, بس آپ کے فضل سے میں جنت میں جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیا. یہ میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی رنگ عبادت تو پوری کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے بہت زیادہ کہ کہیں میرے سجدوں کی وجہ سے میں شیطان کی طرح گمراہ نہ ہو جاؤں. کہیں اس لیے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے, اس پوری دنیا پر کوئی چپا, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے بھی اپنے سجدوں کے اوپر بڑا گھمنڈ کیا تھا, اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. اس لیے ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے کرم سے ہوا, جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا, جو کچھ ہوا اللہ کے احسان سے ہوا, ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ نے توفیق دی اس لیے یہ سعادت نصیب ہو گئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استقامت ہونی چاہیے ہمارے اعمال کے اندر. جو جذبہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی کا, محبت کا, پیار کا, ایثار کا, قربانی کا رمضان المبارک میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا, اس میں استقامت ہونا چاہیے پورے نئے سال بھر, پوری زندگی بھر, کہ ہم ویسی ہی محبتوں اور ہمدردیوں اور ایثار اور قربانیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں گے. دوسرا یہ کہ جو جذبہ ہم نے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے دین کے کاموں کے لیے اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا تھا, وہ جذبہ ہمارے اندر باقی رہنا چاہیے سال کے 11 مہینے میں, بلکہ پوری زندگی کے لیے. جو جذبہ ہم نے صدقہ خیرات کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی محبت میں پیدا کی تھی, وہ جذبہ فقراء اور مساکین کی محبت کا صرف رمضان کی حد تک نہیں, بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر وہ پیدا رہنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد گزرے ہیں, وہ رمضان مبارک کے ختم پر رویا کرتے تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں روتے ہیں آپ, تو حضرت انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں وہ بہت گڑ گڑا کر رو رہے تھے. انہوں ان سے پوچھا گیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر بھی اتنا رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ رمضان کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ رمضان جس کو مل جائے اگر وہ اللہ کو راضی کر لیا تو وہ بہت بڑا خوش نصیب، اور اگر اللہ نے اس کو محروم کر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا محروم. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو رمضان دیا یہ میں خوش نصیبوں میں شامل کر کے لے جا رہا ہے مجھے، یا محروموں میں شمار کر رہا ہے یہ رمضان. حضرات اولیاء کرام بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور 6 مہینے کے بعد تک روتے تھے رمضان چلا گیا، معلوم نہیں کیسا ہمارے اعمال نامے میں یہ رمضان گیا ہوگا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، استقامت جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ استقامت کے ایسے پہاڑ تھے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب سلطان الاولیاء ان کا لقب ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، کسی وجہ سے وہ اسباب بہت بیان کیے گئے، کسی سبب سے انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ نصیب کیا. ایک مرتبہ دریا کے کنارے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنی پھٹا ہوا جبا سی رہے تھے. لوگ ان کو ڈھونڈتے پہنچ گئے دریا کے کنارے اور ان سے کہا کہ گزرا تھے اور پوری عوام تھی کہ آپ اچھی حکومت کر رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اب تک جسموں پر اور دماغوں پر حکومت کرتا تھا، اب میں اللہ کی مخلوق کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوں، اس لیے اب مجھے تمہارے تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نہیں آتا، تم کو جو کرنا ہے اس تخت و تاج کا کر لو. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے ان وزرا نے اور عوام نے بہت خواہش کی لیکن وہ مانے نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ میری حکومت دیکھنا چاہتے ہو، کہاں میری حکومت ہے، آؤ. تو جو سی رہے تھے اپنا کپڑا اور جو لوہے کی سوئی سے سی رہے تھے وہ اپنے دریا میں پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد میں فرمایا وہ دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو. اب ایک مچھلی سونے کی سوئی لاتی ہے، ایک مچھلی چاندی کی سوئی لاتی ہے، ایک مچھلی وہ قیمتی سوئی لاتی ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے وہ چھل چاہیے جس کو میرا تازہ لگا ہوا ہے، وہی سوئی چاہیے اور دریا میں سے چاہیے، اور وہیں سے چاہیے جہاں میں نے پھینکی ہے وہاں سے نکال کے لاؤ. ایک مچھلی لائی اور اس کے منہ میں چھوٹی سی سوئی تھی، اس کو تازہ لگا ہوا تھا. جو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سی رہے تھے انہوں نے فرمایا دیکھا میری حکومت، یہ ہے میری حکومت، تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ وہ پائے کے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں پر پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور کچھ بوتفی ارشاد فرما رہے تھے اور لوگوں سے کچھ بیان فرما رہے تھے. اس بیان کے درمیان میں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ نکل گیا، لوگوں جب اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو اور استقامت اپنے اندر پیدا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت نصیب کر دیتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو اگر اس پہاڑ کو حکم دیں گے چلو تو وہ چل پڑتا ہے. تو جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ جملہ بول رہے تھے مکے کا وہ پہاڑ چلنے لگا. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کو گزارش کرنی پڑی، ارے بھائی میں نے تم سے کہنا کہا نہیں کہ چلو، بس میں ایک بات بول رہا تھا، کیوں جا رہے ہو، رک جاؤ. تو پھر وہ پہاڑ رک گیا. یہ وہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ہیں. ایک مرتبہ جنگل میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نہانے کی ان کو ضرورت ہوئی، ان کے پاس پانی نہیں تھا، برف گری ہوئی تھی، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے برف کو توڑ توڑ کر اس پانی سے وضو کیا اور غسل کیا اور وقت سے پہلے پہلے انہوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ نے آج میری نماز کو قضا ہونے سے بچا لیا. یہ واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کی مجلس میں سنا تھا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دور نہیں جا سکتے. ہمیشہ اپنا دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی لگاتے رہنا چاہیے. گھمنڈ، تکبر، کبر غرور یہ صرف اللہ کا ذکر دیتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر مخلوق کا کوئی کام نہیں. اس وجہ سے اس رمضان مبارک سے ہم کو اتنا تو سبق لے لینا چاہیے کہ جب اللہ نے ہم کو اس رمضان میں حلال سے روکے رکھا ہے تو اسی اللہ سے ہم یہ فضل مانگ لے کہ اللہ رمضان کے بعد پھر جیسے آپ نے حلال سے روکے رکھا تھا ویسے ہمیں رمبوری زندگی کے لیے ہم کو حرام سے روکے رکھ لیجیے، ہم کو حرام میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے تاکہ ہم اور آپ کی خوشنودی اور آپ کا قرب حاصل کر سکیں. یہ فکر، یہ احساس اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری سستی کاہلی اور ہماری غفلت اللہ پرواہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ بڑے فضل کرنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی آپ معاف فرما دیتے ہیں، ایسے بڑے آپ رحمان ہیں کہ اللہ 100 سال کا بڈھا اگر ایک مرتبہ کافر اور مشرک بڈھا اگر آپ کے پاس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو 100 سال کے اس کے کفر کو آپ معاف کر دیتے ہیں، 100 سال کے اس کے شرک کو آپ معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ایسے رحمان ہیں کہ 100 سال کے کافر اور مشرک کو معاف کرتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی آپ اپنے رحمان ہونے کے وسیلے سے معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری سستی اور کاہلی اور غفلت اور لاپرواہی کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ رحیم ہے، بار بار گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، آپ گناہوں کی توبہ کرنے کو قبول پسند فرماتے ہیں. اے اللہ رحیم ہونے کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. آپ تواب ہیں، تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ کو قبول کرنے والا. اے اللہ آپ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، ہماری ہر مرتبہ کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری ہر مرتبہ کی توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری ہر مرتبہ کی توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ مالک ہیں دنیا کے بھی، اے اللہ آپ مالک ہیں آخرت کے بھی، اے اللہ آپ مالک ہیں جنت کے بھی، اے اللہ آپ مالک ہیں جہنم کے بھی. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، اے اللہ ہماری آخرت بھی بہترین فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے، اے اللہ ہم کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اے اللہ رمضان مبارک کی تاخ راتوں میں آج کی آخری رات ہے، اے اللہ آخری رات ہے، اس میں اے اللہ ہمیں آپ محروم نہ فرمائیے. معلوم نہیں اب آئندہ زندگی میں ہمارے رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ خوش نصیب اوقات، یہ خوش بخت اوقات، یہ مبارک اور سعادت مندی کے اوقات ہماری بقیہ زندگی میں آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں یہ آپ ہی کو معلوم ہے. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کی اور امت مسلمہ کی اللہ سب کی مغفرت فرما دینے کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ اگر آپ ہماری مغفرت فرما دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، ہم ہلاک ہونے سے اور برباد ہونے اور ہمارا خسران ہونے سے ہم بچ جائیں گے. اے اللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے ایسی چیز ہمیں عنایت فرما دیجیے جس میں آپ کا نقصان نہیں، اور اس چیز سے ہمیں اے اللہ مبارک اور مسرور بنا دیجیے جس میں ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچنا ہے، یعنی اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ بھی سچی اور پکی کر دیجیے، ہمیں توبہ کرنا بھی نہیں آتا، آپ کے دربار کے لائق تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اے اللہ وہ دیہاتی تو اپنا گھر کا اپنے گاؤں کا تھوڑا سا تو پانی لے گیا اور اس کے اندر سڑان اگرچہ تو پیدا ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا کیونکہ وہ کریم تھا. اے اللہ آپ تو کریموں کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ تو کرم کو پیدا کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دیجیے، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آج کی اس مبارک تاک رات میں ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ آج کی اس مبارک تاک رات میں ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی عظمت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اللہ آپ سے خصوصی تعلق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ سے خصوصی نسبت نصیب فرما دیجیے، اس میں اضافہ، اس میں ترقی، اس میں کمال نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ غفار ہیں، مغفرت کرنے کو پسند فرماتے ہیں، معاف فرما دیجیے. آپ ستار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر ستاری فرما دیجیے. دنیا میں بھی آپ نے ستارے کا معاملہ فرما رکھا ہے، اے اللہ آخرت میں بھی ہم پر ستاری فرما دیجیے. اے اللہ اگر آپ ہمارے گناہ نکال لیں، اگر آپ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیں، تو اے اللہ پوری دنیا کے سامنے ہم رسوا اور شرمندہ ہو جائیں گے. سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل پہ نہیں رہیں گے، ان کو تکلیف ہوگی. اے اللہ حضور کو تکلیف ہونے سے بچا لیجیے، حضور کو تکلیف پہنچنے کا ہمیں سبب نہ بنائیے. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن تکلیف ہونے کا ہمیں سبب نہ بنائیے. اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اے اللہ جامع کوثر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جب وہاں جانے کا موقع ہو، تو یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے فرشتے ہمیں دھتکار دیں، اس پر حضور کو تکلیف ہوگی. اے اللہ آپ اپنے محبوب کو تکلیف میں پسند نہیں کرتے. اے اللہ اور ہمیں حضور کی تکلیف کا سبب نہ بنائیے، محفوظ فرما لیجیے، ستاری کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں، آپ تواب ہیں. اے اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ آپ کی رحمت وسیع ہے. ہم اس رحمت واسعہ کا آپ کو وسیلہ دے کر مانگتے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرما دیجئے. عرش کی ہولناکیوں میں آپ کے عرش کا سایہ، حشر کی ہولناکیوں میں آپ کے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے. اول رحلے میں جنت نصیب فرما دیجیے، اول رحلے میں اللہ دوزخ سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجیے، اگرچہ کہ وہ آپ کے دربار کے قابل نہ ہو، اس کو اے اللہ قابل بنا کر مقبول بنا لیجیے. ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لیجیے، ہماری زکاتوں اور صدقات خیرات کو بھی قبول فرما لیجیے، ہماری تراویحوں کو بھی قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری ہر چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرما دیجیے، جو لرزشیں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو خوب شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزیاں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ جو دین سے دور ہے ان کو سچا دیندار بنا دیجیے. اے اللہ صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. جو قید حیات ہے اللہ ان کو بصحت و سلامت ہمارے سروں پر تابیر قائم فرمائیے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی خدمت سے ان کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ماں باپ کی خوشی سے آپ خوش ہو جائیے اور آپ کی خوشی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح صحبت نصیب فرما دیجیے، بری صحبتوں سے، برے ماحول سے، برے کاموں سے اور برے اعمال سے اللہ ہماری اولاد کی بھرپور حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بخشش کا ذریعہ بنائیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ اس رات میں محروم ہونے والوں میں سے شمار نہ فرمائیے. رمضان مبارک کو آپ کفارے سیئات بناتے ہیں، یہ آپ کے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان جب آتا ہے تو وہ رمضان ہمارے لیے کفارے سیئات ہو جاتا ہے. اے اللہ گزشتہ سال کے رمضان سے اس رمضان تک کے ہمارے سارے گناہوں کو رمضان کی برکت سے معاف فرما دیجیے، رمضان کی برکت سے ہمیں خوش نصیب بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول و منظور فرما لیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اس رمضان میں جو محروم ہو گیا وہ صدا کا محروم ہے، اے اللہ اس صدا کا محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ ام مسائل فلا تنہر، لوگوں جب تمہارے پاس کوئی سوالی آئے تو تم اس کو جھڑکنا نہیں، تم اس کو رد نہیں کرنا. اے اللہ آپ جو بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ ساتھ نہ بھیجو. اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے مانگتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں دھتکاریے مت. اس آیت کی برکت سے اے اللہ آپ ہمیں مت دھتکاریے. جب آپ نے ہمیں حکم دیا نہیں دھتکارنے کا تو اے اللہ آپ تو ہمیں نہیں دھتکاریں گے. ہم ایسی امید رکھتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے اگرچہ کہ ہم دھتکارے جانے کے قابل ہیں لیکن اے اللہ آپ اپنے دربار سے ہمیں مت دھتکاریے. آپ ہمیں قبول کر لیجیے. ہمارے استطاعت کے مطابق نہیں ہو سکا اور ہمارے استطاعت سے کم ہوا, آپ کے لائق نہیں ہو سکا. اے اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے. آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دینے والا ہوں. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں. اے اللہ دنیا کی اچھائی بھی مانگتے ہیں, آخرت کی کامیابی بھی مانگتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں آخرت بھی دے دیجئے, دنیا بھی اچھی کر دیجئے, ظاہری اور اللہ باطنی روحانی اور جسمانی ہر طرح کے امراض اور بیماریوں سے صحت و شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے. ظاہری اور باطنی روحانی اور جسمانی ہر طرح کی طاقت کو سعادت اور عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بھی ان کے دنیا کی آخرت کی روح کی جسم کی ظاہر کی باطن کی معاش کی اور معاد کی اے اللہ ہر طرح سے سعادتیں اور عافیتیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرح کی سعادتیں اور عافیتیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا میں ایسے بہت سے کریم ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ یہ مجمع اگر ان کے دربار ان کے دروازے پر چلا جائے اور ان سے بھیک مانگ لے تو ان کو بھی اے اللہ شرم آ جاتی اور وہ بھی ایسے مجمع کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں, کرم کو پیدا کرنے والے ہیں, کریموں کو پیدا کرنے والے ہیں. آپ کے کرم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں, نامحدود کرم کرنے والے ہیں. بغیر استحقاق کے مخلوقات کو انعامات سے سرفراز کرنے والے ایسے کریم آقا ہم آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ دیتے ہیں, ہم آپ کو آپ کے فضل کا واسطہ دیتے ہیں, ہم آپ کو آپ کے عرش کا واسطہ دیتے ہیں, عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کا واسطہ دیتے ہیں, آپ کے کلام پاک قرآن مجید کا واسطہ دیتے ہیں, آپ کے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ آپ کو آپ کے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں, آپ کو آپ کے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جو محبت ہے, جو تعلق ہے, اس محبت اور تعلق کے واسطے سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ دیتے ہیں, ہم آپ کو آپ کے چہرے پہ نور کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے, دوزخ سے محفوظ فرما لیجئے, اول وہلے میں جنت نصیب فرما دیجئے, دنیا بھی بہترین کر دیجئے, آخرت بھی بہترین فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله.